السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کی مہربانی سے 25 سال سے زائد عرصہ مسجد کی خدمت کرنے کے بعد اب یہاں سے میری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مینجمنٹ نے کیا ہے، اور آج اس مسجد میں یہ آخری موقع ہے آپ سے خطاب کا. آج کے خطبے کے لیے اخوت اور مساوات کا موضوع تجویز کیا گیا ہے. میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس میں اخوت کا تذکرہ بھی آئے گا اور مساوات کا بھی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خطبہ ایک طرح سے الوداعی خطبہ ہے، اور اس میں وہ ساری باتیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ارشاد فرمائیں کہ گویا ایک الوداعی بات ہوتی ہے، میں نے اسے آج کی گزارشات کے لیے منتخب کیا ہے. بغیر کسی تفصیلی تمہید کے میں یہ حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا یومئذ ابن ثمان سنین. جب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میری عمر 8 سال تھی. فذهبت بی امی الیہ، میری والدہ میری انگلی پکڑے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. فقالت یا رسول اللہ، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجال الانصار ونساءهم قد اتحفوك غیری، انصار کے مردوں اور خواتین نے اپنی بساط بھر مختلف تحفے آپ کے حضور پیش کیے ہیں، میں کوئی ایسا تحفہ نہیں لا سکی کہ جو ظاہری طور پر تحائف میں شمار ہوتا ہے. وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا، میں آپ کی خدمت میں اور تو کوئی تحفہ پیش کر نہیں سکتی، یہ میرا بیٹا ہے جو میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں، فقبل ہو منی، اسے میری جانب سے قبول کیجئے، یقدمو کا ما بدالک، جب تک آپ پسند کریں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ کے گھریلو چھوٹے موٹے کام سر انجام دے گا، آپ کی خدمت میں رہے گا. قال، حضرت انس فرماتے ہیں، فخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فلم یضربنی ضربتن، 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی مارا، ولن یسب بنی، اور نہ کبھی برا بھلا کہا، ولم یعبس فی وجہی، اور نہ میری وجہ سے آپ کے ماتھے پر، آپ کے رخ انور پر، آپ کی پیشانی پر کوئی بل پڑا. وکان اول ما اوصانی ان قال، سب سے پہلی وصیت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی، مجھے فرمایا، بس یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عزیز سے فرمائی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میرے گھر کی باتوں کو اور میرے رازوں کو اپنے تک پوشیدہ رکھنا ہے، تکن مؤمنن، تم قابل اعتماد بن جاؤ. ذاتی اور گھریلو زندگی کی باتیں جنہیں اہل خانہ باہر کے لوگوں کو بتانا پسند نہیں کرتے، یہ گویا گھریلو ملازمین کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو اس ارشاد میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس کا تم نے خیال رکھنا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، فما اخبرت بسره احدا قط، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی کوئی بات کسی ایک سے نہیں کی کبھی. وَإِنَّ أُمِّي وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُونِي فَمَا أَخْبَرْتُهُنَّ بِسِرِّهِ وَلَا أُخْبِرُ سِرَّهُ أَحَدًا أَبَدًا، میری ماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوچھتی رہتی تھی مجھ سے کہ فلاں خاتون کے ہاں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہیں یا کس انداز سے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہ اپنی ماں کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا. وَلَا أُخْبِرُ سِرَّهُ أَحَدًا أَبَدًا، اور میں جب تک زندہ ہوں آپ کے گھر کی کوئی بات کسی اور کو کبھی نہیں بتاؤں گا. ثُمَّ قَالَ، اب میں آپ سے درخواست کروں گا ان باتوں کو ذہنوں میں جگہ دیجئے اور گھروں میں بھی جا کے ان کا ذکر کیجئے. ثم قال، پھر حضور نے مجھے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیار سے شفقت کے ساتھ اپنے ملازمین کو یا اپنے ماتحتوں کو بیٹا کہہ دینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک ویحبک حافظا، حافظہ کا، دیکھو وضو اچھی طرح سے مکمل کر لیا کرو، وضو میں خوب اہتمام کرو، پانی ضائع زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے اعضاء کو اس طرح سے دھونا ہے کہ کوئی کمی نہ رہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری عمر میں، یعنی تمہاری صحت مندی میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے محافظ فرشتے تم سے محبت کریں گے. چونکہ اللہ کا ایک نظام ہے, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ. ہر انسان کے ارد گرد اللہ کے حفاظتی فرشتوں کا ایک دستہ ہے جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور اس کو جب تک اللہ کا امر ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تفصیل میں نہیں جاتا. اور جب کوئی آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسواک کرنے اور منہ کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے کہ فرشتوں کو تمہارے منہ کی بو سے ایزا نہ پہنچے. ثم قال, پھر فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, ان استطعت الا تبیت الا علی وضوء ففعل, اگر تجھ سے ہو سکے تو رات وضو کر کے سویا تھا. فَإِنَّهُ مَنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أُعْطِيَ الشَّهَادَةَ, اس لیے کہ جو شخص وضو کی حالت میں سویا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی, اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. ثم قال يا بنيا, پھر فرمایا, اے میرے بیٹے, ان استطعت الا تزال تصلي ففعل فان الملائكه لا تزال تصلي عليك ما دمت تصلي, اے میرے بیٹے, جب تک تجھ سے ممکن ہو, فرض نمازیں تو باجماعت ہی پڑھی جاتی ہیں لیکن نفل نمازیں جتنی زیادہ پڑھ سکو پڑھتے رہنا, کیونکہ جب تک تم نماز میں رہو گے فرشتے تم پر درود بھیجتے رہیں گے. اللہ کے فرشتے ان نمازیوں پر جو نماز کے انتظار میں رہتے ہیں, نماز کے انتظار میں رہتے ہیں اور گپ شپ سے گریز کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان پر رحم فرما, اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. جب تک تم ایسا کرتے رہو گے فرشتے تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے طلب کرتے رہے. چونکہ صلات کا معنی, صلات کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے طلب رحمت, اور صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے نزول رحمت. اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اور انسان محترم ہستیوں کے لیے رحمتیں طلب کرتے ہیں. ثم قال, پھر فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, ایاک والالتفات فی الصلاۃ, دیکھو نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ پھیرنے سے بچنا, ادھر ادھر اپنا دھیان پھیرنے سے اپنے آپ کو بچانا. ایک ہے نماز میں کسی چیز کا خیال آ جانا, یہ ایک فطری سی بات ہے, انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس پر کنٹرول کر سکے, لیکن جو ہی یہ احساس ہو کہ مجھے خیال آ رہا ہے اس خیال کو جھٹک کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, نماز کے الفاظ پر غور کریں, معانی پر غور کریں, اور اب جو لفظ کہا ہے اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے اس پر غور کریں گے تو آپ کا دھیان نماز کی طرف ہوگا. لیکن ایک ہے خیال لانا, خود ارادے کے ساتھ کسی اور خیال کی طرف توجہ پھیر دینا, یہ بہرحال یہ غلط ہے اور اس سے گریز کرنا ہے. نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ پھیرنے سے بچنا. فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ حَلَقَةٌ, کیونکہ نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان کرنا اور نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتے رہنا یہ ہلاکت کا سامان ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نماز کے دوران صدیق اکبر نے دیکھا کہ ادھر ادھر ان کی توجہ ہو رہی ہے, اتنا زور سے ڈانٹا کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا میں نماز توڑ دوں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نماز کے دوران اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو, ادھر ادھر کنکھیوں سے دیکھتے نہ رہا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں اچک لی جائیں. یہ خشوع اور خضوع کے خلاف. ثم قال, پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنیا اے میرے بیٹے, اذا رکعت, جب تو رکوع کرے. اب ذرا غور کیجیے اس پر, نمازوں کی بھی درستی ہو رہی ہے. فضا کفیک علی رکبتیک, تو تم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھنی ہیں. وفرج بین اصابعک, اور اپنی انگلیوں کو کھول لینا ہے تاکہ تمہاری گرفت گھٹنے پر مضبوط پڑے. ورفع یدیک علی عن جنبیک, اور اپنے بازو پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں, بازو پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں. فاذا رفعت راسک من الرکوع, جب رکوع سے تم سر اٹھاؤ. فمکن لکل عضو موضعہ, تو ہر عضو کو اس کی اپنی جگہ پر جانے دو, ہر عضو کو اس کی اپنی جگہ پر جانے دو, یعنی کمر تمہاری بالکل سیدھی ہو جائے, گردن اس مقام پر آ جائے جہاں اس کا مقام ہے, کمر بالکل سیدھی ہو جائے. رکوع سے سر اٹھاؤ تو ہر عضو کو اس کی جگہ پر سیدھا کر دینا. اگلا جملہ سنیے ذرا غور سے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَن لَّا يُقِيمَ صُلْبَهُ, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص پر نظر رحمت نہیں کریں گے جو رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدے میں چلا جاتا ہے. میرا ایک انالیسز ہے کہ ہم میں سے, مسلمانوں میں سے کو 5-10% لوگ شاید یا اس سے بھی کم مسلسل نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. جمعے میں یہ پرسنٹیج 30-40% ہو سکتی ہے, لیکن جو پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو نماز صحیح پڑھ رہے ہیں؟ رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کی, ٹھک سجدہ, سجدے کے بعد کمر سیدھی نہیں کی اور دوسرا سجدہ. زیادہ سے زیادہ اس سے 1 یا 2 منٹ وقت بچتا ہے لیکن نماز ساری ضائع ہو جاتی ہے. لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود, جو سجدے سے اور رکوع سے اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے مسجد میں اور ایک صاحب آتے ہیں اور ہماری طرح روٹین میں جیسے ہم پڑھتے ہیں تیزی سے ٹھکا ٹھک, وہ نماز پڑھتے ہیں اور آ کر سلام عرض کرتے ہیں, آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں, ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے. وہ پھر اسی طرح گئے, رکوع سے ہلکا سا سر اٹھایا سجدے میں چلے گئے, سجدے سے ذرا سا کمر سیدھی کی اور تھک دوسرا سجدہ, پھر حاضر ہوئے سلام کیا, آپ نے پھر انہیں واپس بھیجا, یہ ارشاد فرما کے ارجع فصلی فانک لم تصلی, چلو جاؤ نماز پڑھو دوبارہ. 3 مرتبہ جب ایسے ہوا اور اس نے ویسے ہی عمل کیا جیسے پہلے کر رہے تھے, تو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیے میں کیسے پڑھوں, تو آپ نے فرمایا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو. جب رکوع سے کمر سیدھی کرو تو حتی تطمئن قائما, اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو, پھر سجدے میں جاؤ. دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے کمر سیدھی کرو اور پھر دوسرے سجدے میں جاؤ. تعدیل ارکان ہمارے حنفیہ کے ہاں واجب ہے، اور واجب اگر عمدن چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی، بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا ضروری عمل ہے، لیکن ہم اسی روٹین میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ثم قال یا بنیا، پھر فرمایا اے میرے بیٹے. اللہ اکبر، کیا مٹھاس ہے اس لہجے میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اذا سجدت فلا تنقر کما ينقر الدیق، جب تو سجدہ کرے تو ایسے ٹھون نہ مار جیسے مرغا ٹھون مارتا ہے. سجدے میں گئے، جیسے زمین پر کوئی سپرنگ ہے جو فوراً واپس لے آئے. سجدہ اطمینان سے کرو، تم سر کس کے حضور رکھ رہے ہو؟ تم نے اپنا سر اللہ کے شان کے مطابق اس کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے حبیب رکوع کر رہے ہیں اور سورہ بقرہ جتنی مقدار جتنے وقت میں پڑھی جاتی ہے اتنا لمبا رکوع کر رہے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں اور پاس بیٹھے ہوئے صحابی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب سلام پھیرنے کے بعد پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں لگا جیسے آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. سجدہ، اذا سجدت فلا تنقر کما ينقر الدیق، جب تو سجدہ کرے تو مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا. ولا تقع کما یقع الکلب، اور سجدے کے بعد ہاتھ زمین پر اور گھٹنے کھڑے کر کے جیسے کتا بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھنا، کیونکہ اس حالت میں ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ولا تفرش ذراعیک الارض افتراء السبع، اور ولا تفرش ذراعیک الارض افتراش السبع، اور جیسے زمین پر درندے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں تم نے سجدہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے. تمہاری کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور رانوں سے الگ ہوں. وفرج ظہر قدمیک بالارض وضع الیتیک علی عقبیک فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في حسابك، اپنے ایک قدم بچھانا ہے اور خود اپنی سرین اس قدم پر رکھنی ہے، ایسا سجدہ کرتے وقت پاؤں کی پشت زمین پر رکھ دینا اور سرین ایڑیوں پر رکھ دینا، قیامت کے دن درست سجدہ کرنے میں اللہ حساب میں آسانی فرمائے. ثم قال یا بنیا، پھر فرمایا ہے میرے بیٹے. بالغ فی الغسل من الجنابہ، جنابت کا جب غسل کرنا ہے تو اس میں خوب اہتمام کرنا ہے. تخرج من مغسلتک لیس علیک ذنب ولا خطیئۃ، تخرج من مغسلتک لیس علیک ذنب ولا خطیئۃ، غسل خانے سے یا نہانے کی جگہ سے اس طرح باہر آؤ گے تو تمہارے دامن پر نہ کوئی خطا رہے گی نہ کوئی صغیرہ گناہ رہے گا. قلت بے ابی و امی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مل مبالغۃ فی الغسل، غسل میں مبالغہ کیسے ہوتا ہے؟ قال تمل اصول الشعر، آپ نے فرمایا بالوں کی جڑوں کو تم نے اچھی طرح سے تر کرنا ہے. آج کل تو پانی کی سہولت بہت وافر ہے الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا غسل جس پانی سے کرتے تھے اس کی مقدار 3.5 لیٹر ہے. بتائیے ہمارے ہاں تو وضو میں بھی اس پر سے زیادہ پانی صرف ہو جاتا ہے. جبکہ آپ نے فرمایا کہ نہر کے کنارے پر بھی تم بیٹھے ہو پھر بھی وضو میں اسراف نہیں کرنا ہے, پانی ضائع نہیں کرنا ہے. وَتُنَقَّ الْبَشَرَ, بالوں کی جڑیں بھی تر ہو جائیں اور جلد صاف ہو جائے. ثُمَّ قَال, پھر فرمایا, یا بُنَيَّ, اے میرے بیٹے, ان قدرت ان تجعل من صلاتك في بيتك شيئا فافعل فانه يكسر خير بيتك, اگر تم سے ہو سکے تو نفل اور سنتیں گھر میں پڑا کرو, نفل گھر میں پڑا کرو. کچھ نماز فرض تو بہرحال باجماعت پڑھنے ہیں, لیکن کچھ نماز اپنے گھر میں پڑا کرو. تہجد گھر میں پڑھی جانی چاہیے, نوافل گھر میں پڑھیں, اشراق اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں, دیگر نوافل اپنے گھر میں پڑھا کرو. اگر ایسا کرو گے تو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ خَيْرَ بَيْتِكَ, تیرے گھر میں خیر و برکت میں اضافہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فرمائے. ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ, پھر میرے مجھ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بیٹے, اذا دخلت علی اہلک, جب گھر والوں کے پاس تم جاؤ اپنے گھر میں, فسلم, تو سلام کیا کرو, السلام علیکم کہا کرو, اہلیہ ہے تو اس کو بھی السلام علیکم کہو, بچے ہیں تو ان کو بھی السلام علیکم کہو, بلکہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی السلام علیکم کہو. یکون برکت علیک وعلی اہل بیتک, ایسا کرو گے تو یہ عمل تمہارے لیے اور گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. کیوں؟ تم نے دعا دی ہے. السلام علیکم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب, اور اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے السلام. سورہ حشر کی آخری آیات میں السلام آپ پڑھتے ہیں, السلام علیکم, وہ ہستی جو سلام ہے وہ تمہاری نگہبان. بتاؤ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ میں یہ معنی پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے, اور ہائے ہائے میں تو کہیں نہیں پائے جاتے. ہائے دوسرا بھی ہائے, ٹھیک ہے تمہیں تکلیف ہے اللہ تمہاری تکلیف دور کرے. یہ ہیں کلمات اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. ثم قال یا بنیا, پھر فرمایا میرے بیٹے, اذا خرجت من اہلک, جب گھر والوں سے تم باہر نکلو, فلا یقعن بصر, اللہ اکبر, میں درخواست کر رہا ہوں پھر کہ خدا را اس باتوں کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں اور گھر میں جا کے بھی سنائیں. اذا خرجت من اہلک, جب گھر والوں سے تم باہر نکلے, فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا سلمت علی ترجع وقد زید فی حسناتک, تو مسلمانوں میں سے جس پر بھی تیری نگاہ پڑے, تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, اسے تو السلام علیکم کہہ دے. اگر ایسا کرے گا تو قدم قدم پر تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا. السلام علیکم کہنا مستحب ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے, لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ جس پر اجر زیادہ ہے. اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها, السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جب تم واپس آؤ گے تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا. ثم قال یا بنیا, ذرا اس کو بھی, یہ ہے اخوت اور مساوات جس کا درس اللہ کے حبیب اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں. ثم قال یا بنیا, پھر فرمایا میرے بیٹے, ان قدرت ان تمسیہ وتصبح ليس في قلبك غش لاحد ففعل, اگر یہ ہو سکے کہ تم رات گزارو تم صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو تو ضرور ایسا کرنا. دن گزارنے کے بعد جب رات تم گزارو تو رات کو سو اس پوزیشن میں کہ تمہارا سینہ کسی کے کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو. حضور نے فرمایا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حافظ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، وہ اللہ پر ناراض ہے کہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے. تیرا سینہ لوگوں کی کینے سے اور بغض سے اور حسد سے پاک ہونا چاہیے. ثم قال لی یا انس، پھر مجھے فرمایا کہ اے انس، اذا خرجت من اہلک، جب گھر والوں سے تو روانہ ہو. اللہ اکبر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، اور چاند کے گرد ستاروں نے حالہ بنایا ہوا ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی جو مسجد دروازے سے اندر داخل ہوگا، ابھی جو مسجد میں آئے گا داخل ہوگا، وہ جنتی ہے. صحابہ کی نگاہیں پیچھے لگیں، ایک صاحب آئے، داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا ہے اور جوتے ایک طرف رکھ کے نفل پڑے دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کر چلے گئے. اگلے دن پھر ایسی مجلس میں حضور نے فرمایا ابھی جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہی صاحب آئے. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ گیا. میں نے کہا میرے گھر میں ذرا کوئی مسئلہ ہے، میں کچھ دن آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے، انہوں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے. کہتے میں دیکھتا رہا ان کے گھر رہ کر کہ کون سا یہ عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زبان نبوت نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. میں نے ان کے ہاں کوئی لمبی تسبیح نہیں دیکھی، کوئی ذکر کا حلقہ اور ذکر کی ضربیں بھی میں نے نہیں دیکھی، نوافل بھی کثرت سے نہیں پڑھتے تھے. میں حیران ہوا کہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی، زبان مبارک سے جنت کی تین دفعہ بشارت. تو تیسرے دن جنہوں اسی پنجابی کہنے ہیں چادر موڑے سے رکھی تھی، میں کہا بابا جی میں تو جا رہا ہوں، جھگڑا شگڑا کوئی نہیں ہوا تھا، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زبان نبوت سے آپ کو جنت کی بشارت ہم نے اپنے کانوں سے سنی، لیکن میں نے کوئی اضافی عمل آپ کا نہیں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں واقعتاً میں کوئی الگ سے اضافی عمل نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی خوشی میسر آئے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں حسد نہیں کرتا، میں نے اپنے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں پالا ہے، میں اس آرزو میں نہیں رہتا کہ اس کو یہ نعمت کیوں میسر آئی ہے، میں نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں دینی چاہیے. لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں اچھی ہے، اس کی تنخواہ کیوں زیادہ ہے، میں خود اس کا شکار ہوا ہوں. حسد، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہی تو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ملی ہے. یقین کیجئے حاسد اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. یا تو یہ ہے نا کہ میرے حسد کرنے سے اس کے ہاں سے نعمت زائل ہو جائے. کوئی نعمت اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور کوئی چیز میسر نہیں آ سکتی جب تک میرا اللہ فیصلہ نہ کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ جس رحمت کو اللہ کھولے کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ, اور جس کو وہ روک لے کوئی چھوڑ نہیں سکتا. قرآن ہے, سورہ فاطر کی دوسری آیت. تو خدا را کیوں اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں؟ یا بنیا فقال علی یا انس, اب اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے حضرت انس کا نام لیا. اذا خرجت من اہلک, جب گھر والوں سے تم باہر نکلو, فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا ظننت ان له الفضل علیک ففعل. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا جب تم گھر سے باہر جاؤ تو جس مسلمان پر تمہاری نگاہ پڑے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ تم سے افضل ہے, اگر ایسا ہو سکے تو ضرور ایسا کرنا. ہر صاحب ایمان جس کے اندر ایمان ہے وہ یقیناً افضل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جس کو میں معمولی سمجھ رہا ہوں وہ اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہو. رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابره, کئی بکھرے بالوں والے غبار آلود چہروں والے اللہ پر قسم ڈال دیں, اللہ ان کی قسم پوری کر دیں. بعض دفعہ بہت خوبصورت لباس والے, ان کے اندر ہو سکتا ہے انسان بہت چھوٹا ہو اس لباس کے اندر, اور بعض اوقات بہت اعلی اور عظیم گوہر اور موتی ہو سکتا ہے کسی گودڑی میں ہو. اس لیے حضور نے فرمایا جب تو کسی کو دیکھے تو یہ گمان کر ان لہ الفضل علیک کہ یہ تجھ سے تو یقیناً افضل ہے. ففعل, ایسا کر. ایسا کرے گا تو تیرے اندر سے غرور نکلے گا, تیرے اندر سے تکبر نکلے گا, تیرے اندر انکساری آئے گی, عاجزی آئے گی, تیرے اندر مسکنت آئے گی. اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ میں زندہ رہوں مسکینوں میں رہوں, میں دنیا سے رحلت کروں مسکینوں میں, اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں میں ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کو کبھی معمولی نہ سمجھیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں, غالباً یہاں کسی جمعے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے دعا کرائیں, چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ٹھیک ہے, کرانی چاہیے. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, دعائیں کرایا کرتے تھے. اللہ والے کی یہ نشانی ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر بہت بڑی پگڑی ہو اور اس نے جبہ پہنا ہوا ہو اور اس کے ہاتھ میں لمبی تسبیح ہو اور 5-10 اس کے ارد گرد مرید ہوں تبھی وہ اللہ والا ہے. وہ بھی اللہ والا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس کے اللہ والا ہونے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی طرف سے گواہی موجود ہے, اس کے اللہ والا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ, محنت کش اللہ کا محبوب ہے. ہم نے کبھی محنت کش سے دعا کرائی؟ جس کے بارے میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بتا رہی ہے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کا پیارا ہے. اللہ کے پیاروں سے دعا کرانا ہماری تعلیمات کا حصہ ہے, لیکن جس کے اللہ کا پیارا ہونے میں اللہ کے حبیب خود گواہ بن رہے ہوں, اس سے تو کبھی ہم نے دعا کرائی نہیں, وہ افضل ہے. جن کو ہم کمی کمین کہتے ہیں وہ ہمارے معین ہیں, معین مددگار. ذرا غور کیجئے, 7 دن اگر کوڑا اٹھانے والے ہڑتال کر دیں تو کیا حشر ہوگا, کیا حشر ہوگا؟ میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کے حبیب حضرت انس سے فرما رہے ہیں یا انس, اے انس, اگر تو اس حال میں گھر سے نکلے کہ جس پر تیری نگاہ پڑے تو اس کے بارے میں یہ گمان کرے کہ یہ تم سے افضل ہے, تو ایسا کیا کرو. ایسا کرنے سے بہت سی خرابیوں سے بچے رہو گے. کسی آدمی کو اس کے لباس اور اس کی شکل و صورت سے اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں میرے بزرگوں اور دوستوں. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کے الفاظ ہیں. اولیاء اللہ کون ہیں جن کو خود اللہ فرما رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں. وکانوا یتقون, ایمان اللہ کے ولی ہونے کی پہلی نشان. اللہ ولی الذین آمنوا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. مومن ہونا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے. پھر ولایت میں بڑے درجے ہیں, جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی قرب عطا فرمائے. ثم قال لی یا بنیا, پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے, ان ذلک من سنتی, یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت ہے. اور اگلا جملہ سنیے, فمن احیا سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو. ہم سنتوں سے اعراض کریں, بدعات کو رواج دیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کریں, ہندو کلچر کو اپنے معاشرے میں عام کریں, اور سنت اس کو سمجھیں کہ بس کدو کھا لیں. یہ کدو کھانا سنت ہے. صرف کدو کھانا سنت نہیں, فرائض کو پورا کرنا اللہ کے حبیب کی سنت ہے. نماز کو ہمیشہ اہتمام سے ادا کرنا یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. ساری حیات مبارکہ میں صرف 5 کے قریب نمازیں قضا ہوئیں, ان کو بھی باجماعت ادا کیا. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک یہ میرے آقا کی سنت ہے. صرف کدو کھانا سنت نہیں ہے. کدو کو بھی شریف بنا دیا, کدو شریف. بیوی کو گالیاں دے رہا ہے اور ماتھے پہ محراب سجا رہا ہے, یہ کیسا میرا آقا کا امتی ہے؟ وہ پورا اہتمام کر رہا ہے تمام تر, لیکن بجلی چوری کر رہا ہے. یہ کیسی لائٹنگ ہے جو حضور کی محبت میں ہو رہی ہے؟ میں اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفل سجا رہا ہوں لیکن راستہ میں نے بند کر دیا ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, ایذا پہنچ رہی ہے مومن انسانوں کو. یہ کیسی محبت ہے؟ من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. سنت صرف کھانے تک محدود نہ کیجئے, واجبات کی ادائیگی میرے آقا کی سنت ہے, وعدہ کا پورا کرنا میرے آقا کی سنت ہے, ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام میرے آقا کی سنت ہے, انسانوں سے پیار اور انسانوں سے اچھا رویہ میرے آقا کی سنت ہے, اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ میرے آقا کی سنت ہے, چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے احترام کا درس میرے آقا کی سنت ہے. یہ ساری سنتیں ہیں. ومن احیا سنتی فقط ان ذلک من سنتی, یہ جو تم نے 13 باتیں سنی ہیں اے انس, یہ میری سنت ہے. ومن احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس انداز سے کہ زبان تک نہیں رہنے دی بلکہ کردار اور عمل میں بھی میری سنت کو رواج دیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ثم قال لی یا بنیا, اور پھر آخر میں فرمایا اے میرے بیٹے, ان حفظت وصیتی فلا یکون شیء احب الیک من الموت, اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو اس اور تو وصیت کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو زندگی بھی آسان گزرے گی اور موت بھی آسان ہو جائے گی. موت ان کے لیے پریشان کن ہے جو موت کے بعد کے حالات کے لیے کسی تیاری کے بغیر یہ کہہ کر کے دیکھی جائے گی کیا ہو. کبھی امریکہ جانے کے لیے آپ نے ویزا لگوائے بغیر اور پیسے لیے بغیر ایئرپورٹ پر جا کر یہ کہا ہے کہ دیکھی جائے گی کیا ہوگا. ساریاں تیاریاں کر کے جاتے ہو چند دن کے سفر کے لیے, اور جو ہمیشہ کا سفر ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھی جائے گی کیا ہوگا, یہ اترانا ہے. اللہ ہمیں اس وصیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.